الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آج سورة يوسف کا بقیہ حصہ پڑھا گیا اور سورة يوسف کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. اس قرآن میں جتنے قصے ہم نے نقل کیے ہیں اس میں سب سے خوبصورت قصہ یہ ہے. اور اس میں اس جملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت بھی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو طویل قصے سنائے جاتے ہیں. تو آج ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں. پورے قرآن میں سب سے اچھا قصہ یہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. یہ جملہ خود حضور کی شان محبوبیت کی دلیل ہے. تو اس میں بڑے بڑے سبق ہیں. اور ایک جملہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں نقل کیا گیا بس وہ خلاصے کے طور پہ کافی ہے. فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے بس اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. صبر اور تقوی یہ کئی جگہوں پر قرآن میں بلا ان تصبروا وتتقوا یہاں پر بھی ہے. صبر اور تقوی یہ دو چیزیں دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو اپنا لے وہ اس کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے. صبر اور تقوی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تمہارے دشمن کیسے ہی ہوں کیسے ہی خطرناک دشمن ہوں تم صبر اختیار کرو تقوی اختیار کرو ان کا قید ان کا مکر بالکل تم شیعہ کا لفظ ہے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ دو چیزیں ہیں صبر اور تقوی. بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم. یہ جہاد کے موقع پہ فرمایا اور دشمن کی سازشوں کے موقع پر فرمایا صبر اور تقوی. اور کوئی تکلیفیں پہنچا رہا ہوں اس کے لیے بھی یہی فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع. یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دو صفتوں کو اپنایا تو بالآخر ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا. ان کی اس وقت کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. سجدہ تعظیمی اس وقت شریعت میں جائز تھا اب جائز نہیں ہے. اب تو نہ جانے کیا کیا قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں. زندہ پیروں کو بھی سجدے ہوتے ہیں. زندہ پیروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں باقاعدہ سجدہ ہوتا ہے میں نے خود دیکھا. اور قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے. بعض قبروں پہ مجاور موجود ہوتا ہے. آپ تو کوئی وہ وہاں حاضری دینے گیا اس کا سر پکڑ کے وہ کروا دیتے ہیں. تو یہ سجدے ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر یہ خطرہ ہے کہ وہ شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گی. آگے جو ایک کام کی بات ہے وہ اس قصے میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک تو کنویں میں ڈالا اور پھر اس کے بعد جو ایک مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا آزمائشوں کا اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو ان کے پاس پہنچایا. جب وہاں قحط پڑا فلسطین تک اس کے اثرات گئے تو پتہ چلا کہ وہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس بہت اس نے ذخیرہ کر لیا تھا اور وہ مناسب قیمت پر اناج فروخت کر رہا ہے. تو یہاں سے ان کے بھائی گئے. اس طرح یہ سلسلہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. وہ پہچان نہیں سکے کیونکہ اس وقت حضرت یوسف چھوٹے تھے شکل و صورت میں بہت تغیر آ گیا تھا وہ نہیں پہچان سکے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تو پوچھا तुम्हारा तुम ये इतने ही भाई हो और कोई है? उन्होंने कहा एक भाई और है बिन्यामीन को, उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास रोक लिया था, मोहब्बत बहुत थी तो आने नहीं दिया, फरमाया उनको भी लेकर आओ। उनको लेकर आओगे, उन्होंने यूं कहा था कि हमारा एक भाई और है उसके बदले का भी अनाज दे दीजिए, तो फरमाया नहीं उनको लेकर आओ, ये उसूल के खिलाफ है। और लेकर नहीं आए, आइंदा आते हुए लेकर नहीं आए तो मैं ये समझूंगा तुम मुझे धोखा देकर ज्यादा अनाज लेना चाहते हो। और चुपके से उनके जो अनाज की कीमत जो उन्होंने दी थी वो भी उनके सामान में अनाज में ही रखवा दी। ये शान करीमी थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कीमत भी उन्होंने जब अपना सामान वहां जाके खोला तो कीमत भी उनको नहीं मिल गई, और सामान तो अलग अनाज अलग था। तो उन्होंने कहा देखें इतना करीम बादशाह है, उनके वालिद साहब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाए नहीं मैं इनको नहीं जाने दूंगा बिन्यामीन। तो उन्होंने कहा देखें कितना करीम बादशाह है, उसने कीमत भी हमें लौटा दी, सामान भी हमें दे दिया, अनाज भी दे दिया, इसके पास तो जाना चाहिए, और भेज दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक शर्त पे भेजूंगा, जब तुम पूरा मुझसे वादा करो लता तुम ननी भी इल्ला अन युहाफा बिकुम, इसको सही सलामत लेकर आओगे, कसम उठाओ सही सलामत लेकर आओगे, हाँ इल्ला अन युहाफा बिकुम, ये अलग बात है कि तुम्हें घेर लिया जाए, दुश्मन कोई घेर ले तुम्हें, वो एक मुस्तस्ना, ये सूरत मुस्तस्ना है। लेकर चले और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को पहचान लिया, दो दो भाइयों को एक कमरा दो भाइयों के लिए मखसूस किया और बिन्यामीन को अपने साथ रखा। और जब तन्हाई में गए तो सब बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ यूसुफ, बता दिया, सारा राज खोल दिया और फरमाया देखो मैं एक चाल चलूंगा और एक चाल चल के तुमको अपने साथ अपने पास ही रख लूंगा, तो तुम घबराना नहीं। तो उनका जब सामान वो बांधा जाने लगा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद्दाम से ये कहा कि मेरा जो पैमाना है पानी पीने का जो बर्तन है वो मेरे भाई के बर्तन में बिन्यामीन के सामान में रख देना। ये जब चले सामान लेकर जाने लगे खुशी खुशी तो पीछे से आवाज़ लगाई कि ए भाई, खादिम ने आवाज़ लगाई कि तुम बादशाह का पैमाना गुम हो गया है, तुम्हारे सामान की तलाशी ली जाएगी कि कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा भाई हम थोड़ी कोई चोरी वगैरह के लिए आए हैं, सामान की तलाशी ले लो। तलाशी ली गई तो तुम मस्तखरजा मिन विआरी अखी, तो पहले तो उन्होंने और भाइयों के सामान की तलाशी ली, बाद में इनके लिए बिन्यामीन की, उसमें से ये मिल गया ये प्याला। उन्होंने कहा ये तो भाई ये तो मिल गया सामान में से, तुम्हारे नज़दीक क्या सजा होती है चोर की? अच्छा उन्होंने जब ये प्याला मिल गया तो उनके भाइयों ने कहा हाँ हाँ इसके भाई ने भी चोरी की थी, ये भी चोर निकला, इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। हजरत यूसुफ की तरह इशारा था और ये नहीं मालूम कि ये खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से पूछा कि तुम क्या सजा देते हो किसी के पास से सामान निकले? फरमाया फहुआ जजाऊ, जिसके पास चोरी का सामान निकले वही बदला होता है और उसी को कैद कर लिया जाता है। तो कहा बस ठीक है इनको, ये अब यहीं रहेंगे। इस तरीके से उनको रखा और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दोबारा भेजा कि जाओ तलाश करके लाओ, और उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। ये जो कहा जाता है ना नूर चश्मी, औलाद को बेटे को नूर चश्म, ये शादी कार्डों में आपने देखा होगा नूर चश्म बेटे के साथ, ये हम रवाज है हमारे उर्दू इबारत में। जो हजरत फरमाते थे कि हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि बिल्कुल सही है, बेटा आंखों की रोशनी होता है। और दलील उसकी यही है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे गुम हुए तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वरना कम जरूर हो जाती है आंखों की रोशनी बाप की अगर बेटा गुम हो जाए तो, ये ऐसा होता है। तो वाकई आंखों की रोशनी होता है बेटा, और नेक बेटा हो तो क्या कहना, अल्लाह वाला हो तो क्या कहना उस बेटे का, वाकई वो तो आंखों की रोशनी है, उसको देखकर आंखों की रोशनी में इजाफा होता है। تو اس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا اور بالآخر سب پورے خاندان کو وہاں بلایا اور پھر فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون, تم نے نادانی میں کیا کیا تھا تمہیں پتا ہے بھائی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے, یہ تو ہمارے راز کی بات ہے, اس کو تو ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا قالوا انك انت يوسف, کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں انا یوسف وهذا اخي, یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. تو انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين, بے شک اللہ تعالی نے قسم اٹھا کر انہوں نے کہا اللہ نے تم کو ہم پہ فوقیت دے دی اور ہم ہی غلطی پر تھے, مان لیا انہوں نے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی قصور نہیں. دیکھیں جب صلح و صفائی کرنی ہو تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے, گڑے ہوئے مردوں کو نہیں اکھاڑا جاتا, بس کوئی قصور نہیں تمہارا, ٹھیک ہے. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, اللہ تمہاری مغفرت کرے, وہو ارحم الراحمین, وہ بہت رحم کرنے والے ہیں. تو صلح و صفائی کے وقت جب دونوں فریق بیٹھے آپس میں تو گڑے ہوئے مردوں کو نہیں ہوگی, یہ اصول یہاں سے پتا چلا ہے, یہ پچھلی باتوں کو دوبارہ نہیں ابھارا جاتا. بس بھائی اللہ تمہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے, بس دوستی کر لو, یہ طریقہ ہوتا ہے. اور تم پر آج کوئی قصور نہیں. آگے ایک جملہ اور فرمایا وقد اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء, یہ وہ تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے رخنا ڈال دیا تھا, شیطان نے لڑائی ڈلوا دی, سارا کا سارا شیطان پہ ڈال دیا. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں, ہو تو شیطان نے ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی, شیطان تو ہے ہی مردود, سارا کا سارا قصور شیطان پہ ڈال کے اور اپنے بھائیوں سے دوستی کر لی, یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ بڑا سنہری اصول ہے صلح و صفائی کا کہ بس شیطان پہ ڈال دو, شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈالے, اور واقعی وہ ڈالتا بھی ہے. تو کیسی نفرت اللہ تعالیٰ نے دلوائی ہے شیطان سے, انداز ایسا اختیار کیا ہے قرآن کریم میں کہ دیکھو پہلے تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارے ماں باپ کہیں جائیں کسی اچھی جگہ پر, عزت والی جگہ پر ان کا جانا ہو اور کوئی ان کے کپڑے اتروا دے, برہنہ کر کے وہاں سے نکلوائے ان کو, تو ہمیں اس شخص سے کیسی نفرت ہوگی؟ یہ ذرا ہم اپنا سوچیں, اپنا محاسبہ کہ کیسی ہم کو اس شخص سے نفرت ہو جائے گی کہ اس نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہی تو کیا ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, ارے اے آدم کی اولاد تمہیں پتا ہے شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا ہے, جنت جیسے مہمان خانے سے, ایسی اس سے زیادہ عزت والی کون سی جگہ ہوگی, وہ وہاں سے نکلوایا ہے, برہنہ کر کے نکلوایا ہے, نفرت دلائی ہے نفرت, تاکہ ہم شیطان کی اتباع نہ کریں گناہ نہ کریں. اللہ نے ایسی نفرت بٹھائی ہے دل میں کہ دیکھو اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا ہے, اس سے نفرت کرو. جس سے نفرت ہوگی اس کی بات تھوڑی مانی جاتی ہے, جس سے نفرت دل میں بیٹھ جائے اس کی بات نہیں مانی جاتی, وہ کہے گا جاؤ, کوئی وہ کوئی صحیح مشورہ بھی دے تو اس کا مشورہ نہیں مانا جاتا, بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی سازش کی بو آ رہی ہے. تو اس طرح نفرت دلائی گئی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا, وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے سب کچھ ہو گئی, ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں, جو اللہ کے انعامات ہیں وہ گنوا رہے ہیں, مجھے وہاں سے قید خانے سے بھی اللہ نے نکلوا دیا، حالانکہ وہ سب بھائیوں کا قصور تھا، لیکن فرمایا اللہ نے کتنا احسان کیا، یہ بھی ہو گیا اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں لے آیا، آپ کی زیارت ہو گئی۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، جب میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلافات ڈال دیا۔ بس یہی طریقہ ہے صلح و صفائی کا۔ اور یہ بھی فرمایا، یہ بھی آیت آج گزری، قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کو دلیل بنا کے کہتے تھے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کام کو، جس فکر کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کام ہمارا بھی کام ہے۔ تو حضور سے اعلان کروایا گیا قل هذه سبیلی۔ ایک دفعہ علماء نے مولانا یوسف صاحب سے پوچھ لیا، یہ آپ کیسے کہتے ہیں تبلیغ کا کام سب پہ ضروری ہے؟ تو علماء کی محفل تھی، حضرت نے یہ آیت پڑھی قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، على بصیرة، بصیرت کے ساتھ، انا میرا بھی یہ راستہ ہے، ومن اتبعنی جو میری اتباع کرے اس کا بھی یہ راستہ ہے۔ تو یہ دلیل بھی، علماء خاموش ہو گئے۔ تو بس بھائی یہ تبلیغ اور دعوت کا جو کام ہے، یہ بہت اونچا کام ہے، بہت اونچا کام ہے۔ اور میں یہاں تک عرض کروں گا کہ عوام الناس کو، عام لوگوں کو جتنا فائدہ دین کی اس محنت سے پہنچ رہا ہے، اور کسی دین کی محنت سے نہیں پہنچ رہا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان تھے مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹون کی، مفتی ولی حسن ٹون کی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے خلیفہ تھے۔ یہ ان کو حضرت شیخ الحدیث اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اصرار کر کے ساؤتھ جنوبی افریقہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تو بنوری ٹاؤن میں یہ شیخ الحدیث تھے، بخاری پڑھاتے تھے، اور رہائش تھی ان کی بنوری ٹاؤن سے کچھ دور پٹیل پاڑا، ایک علاقہ ہے وہاں رہائش تھی۔ تو بس میں جاتے تھے، ایک دو اسٹاپ کا فاصلہ تھا بس، تو بس میں وہاں سے بیٹھتے تھے، جس کو ہم گرو مندر چورنگی کہتے ہیں، وہاں سے بیٹھتے تھے۔ بس میں بیٹھ کر پٹیل پاڑے پہ اتر جاتے تھے، تو ایک دفعہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے پٹیل گرو مندر کی چوراہے پر، تو ٹریفک آ رہا تھا اور جا رہا تھا۔ وہ ایم اے جنا روڈ تو بہت مصروف ترین روڈ ہے ہمارے کراچی کا۔ تو آپ خود ہی سوال کیا اپنے آپ سے مفتی ولی حسن صاحب نے، اور وقت کے مفتی اعظم تھے، سوال یہ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، یہ سوال آپ ہی سے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب خود ہی جواب آیا دل میں کہ دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اپنے دفتر سے، دکان سے آ رہے ہیں، اور جا کے اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جائیں گے، ٹی وی کے سامنے کھانا کھائیں گے بیٹھ کے، الٹے سیدھے ہلڑ بازی کریں گے، گناہ کریں گے، یہ کر رہے ہیں، دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، یہ جواب ملا۔ اب ایک اور سوال قائم فرمایا، یہ اللہ والے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک اور سوال قائم فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے، دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو مدرسے میں طلبہ آ جاتے ہیں، ہم تو ان کو کچھ سکھا دیتے ہیں، کچھ ان کی تربیت کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جو طلبہ آ جاتے ہیں، ہم تو ان کو کچھ سکھا دیتے ہیں، کچھ محنت کر دیتے ہیں، یہ لوگ کہ یہ جو دنیا سے آ رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوال قائم کیا، تو جواب آیا دعوت و تبلیغ۔ جواب آیا دعوت و تبلیغ۔ یہ ان کا خود ہی اپنے آپ سے مکالمہ تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام مجھے گرو مندر کے چوراہے پہ سمجھ میں آیا، دعوت و تبلیغ کا کام مجھے گرو مندر کے چوراہے پر سمجھ میں آیا۔ اللہ والے عجیب ہیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ بس تو اس لیے بھائی اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، بس اپنے گھر میں اپنے اس کی فکر کریں کہ سب دیندار بن جائے تو اس کے لیے تو ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں اور دیندار جو ہے نا, دیندار حضرت خان بھی فرماتے ہیں عالم, جیسے عالم دین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, عالم دین وہ عالم دین ہوتا ہے, عالم تبلیغ, عالم خانقاہ, عالم مدرسہ نہیں کہتے اس کو, یہ غلط ہے. جب دین عالم دین کہلاتا ہے تو اس کے اندر دین کے سارے شعبے ہونے چاہیے. اور حضرت نے فرمایا حسین وہ ہوتا ہے جس کی ناک, آنکھ, آنکھیں بھی حسین ہو, ناک بھی حسین ہو, اور پیشانی بھی حسین, وغیرہ وغیرہ سب چیزیں اس کی حسین ہو تو وہ حسین کہلاتا ہے. کوئی ایک چیز سب کچھ خوبصورت ہے, ایک آنکھ سے وہ معذور ہے تو وہ تھوڑی حسین کہلائے گا. اور سب چیزیں حسین ہیں, ہنستا ہے تو دانت ٹوٹے ہوئے تو اس کو بھی حسین, دانت بھی خوبصورت ہوں, ہر چیز کے حسین ہونے کے لیے بڑی شرائط ہے. تو تمام چیزیں حسین ہوں تو فرمایا یہی مثال ہے. بس دیندار وہ ہوتا ہے جو دین کے تمام شعبوں کو لے کر چلے. اور یہ سورہ ابراہیم بھی آج پڑھی گئی, اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت دیکھیے, غور کیجیے گا ذرا. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت الف لام را, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ جو قرآن کریم ہے یہ آئے ہی اس لیے ہے, ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ سارے کے سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. تو معلوم ہوا سارا کا سارا قرآن دعوت ہے, سارا قرآن دعوت ہے. یہ آیت خود دعوت و تبلیغ کے کام کی فضیلت کی دلیل ہے کہ ہم نے سارا جو قرآن آپ پہ نازل کیا ہے نا, یہ نازل ہی اس لیے کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ آپ اندھیروں سے ان لوگوں کو نکالیں, الناس ہے سارے لوگوں کو نکالیں اور روشنی کی طرف لائیں. یعنی اندھیروں سے مراد گناہ ہے اور روشنی یعنی اچھے اعمال کی طرف لائیں, اس کی محنت کریں. یہ پہلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی, اور یہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں, ان کے امتحانات یہ بھی مذکور ہوئے کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑ دیں اپنے گھر کو ربنا, تو وہ کچھ بے آب و گیا وادی, یہ مکہ مکرمہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اب تو کیسی رونقیں ہیں, لیکن اس وقت تو یہ بالکل یعنی گھاس کا تنکا یعنی ہوتا تھا, پانی نہیں ہوتا تھا. اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دیجئے ان کو, یہیں پہ چھوڑ دیجئے, بیوی اور چھوٹا سا بچہ یہیں چھوڑ دیجئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور بتانے کا بھی حکم نہیں, ان کو بتانا بھی نہیں ہے, جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کیا بات ہو گئی, اور جب بتانے کا حکم نہیں خاموش ہیں, تو انہوں نے عرض کیا بیوی نے کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے, تو اشارے سے فرمایا ہاں, اشارہ کیا ہاں, اس بات میں جواب دیا. تو ان کی اہلیہ نے کہا یہ اذا اللہ یغیعنا, بس 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 اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, آپ جائیے. تو ٹیلے کے اس پار آ کر جب بیوی بچے اوجھل ہو گئے, اس وقت یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منقول ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, آپ کے عزت والے گھر کے پاس میں نے بسا دیا ہے اپنے بیوی بچوں کو. ربنا کس لیے, ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ نماز کو قائم کریں, نماز کو قائم کریں. نماز بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑا رکن ہے اسلام کا. ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اس آیت کا ظہور تو آپ دیکھ لیجئے مکہ مکرمہ میں جا کے. بس اے اللہ آپ یہ کیجئے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے, مکہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے من لگا دیا, من فجعل افئدتا من الناس, اگر وہ یوں کہتے ہیں فجعل افئدتا الناس تو کفار کے دل بھی بیت اللہ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے من تبعیدیہ لگایا, لوگوں میں سے بعض لوگوں کے قلوب ایسے بنا دیجئے کہ بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے آئیں. آپ دیکھتے ہیں ایک دفعہ کسی کی حاضری ہو جائے, حاضری نہ بھی ہوئی ہو تب بھی اس کا تڑپتا رہتا ہے, اور ایک دفعہ ہو جائے تو اور شوق اور بڑھ جاتا ہے. اور آپ کلفٹن چلے جائیے, 10 دفعہ جائیں گے 11ویں مرتبہ میں آپ کا دل اکتا جائے گا, اور یہاں جتنی دفعہ جائیں اور جی جاتا ہے, دل نہیں بھرتا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. یہ لوگوں کے دل ایسے بنا دیجئے کہ بس تحوی الیہم, مائل ہوں مکہ مکرمہ کی طرف. ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور ان کو پھل کھلائیے تاکہ یہ شکر ادا کریں. پھل کھلائیے. ہم نے سنا تھا وہ الہ آباد دو وجہوں سے مشہور ہے, ایک اکبر الہ آبادی مرحوم کی وجہ سے اور ایک اپنے امرودوں کی وجہ سے. وہ الہ آباد کا امرود, ہندوستان تو کبھی جانا نہیں ہوا, الہ آباد کا امرود مکہ کے پھل کی مارکیٹ میں ملا, اور یقین مانے یعنی وہ اس پہ مہر لگی ہوئی تھی, وہیں کا تھا, الہ آباد کا, وہیں سے آیا تھا. 3 امرود 3 ریال کے ملے, ایک بھی پورا نہیں کھایا گیا, اتنا بڑا امرود تھا اور اتنا لذیذ کہ ایسا امرود کبھی کھایا نہیں. میں نے کہا واقعی الہ آباد صحیح مشہور ہے اپنے امرودوں کی وجہ سے. وہ پھل جو ہندوستان میں اور بہترین پھل وہ وہاں ملا. اور یہاں سردی کا موسم ہو, سردی کے موسم میں آم یہاں نہیں ملتے, مکہ مکرمہ میں آپ کو آم بھی مل جائے گا. جبکہ پاکستان میں سردی ہو, ہندوستان میں سردی ہو, وہاں پہ آم مل جائے گا. ہر پھل دنیا کے یعنی کونے کونے سے ہر قسم کا پھل وہاں مل جاتا ہے, دستیاب ہوتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, مکہ والوں کو خوب پھل کھلائیے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں, اور ہر آزمائش میں اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.